ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کشمیر کے المیہ سے متعلق، جہاں پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پچھلے کئی روز سے وہاں پر کرفیو کی صورتحال ہے، اور اتنا طویل کرفیو شاید ہی کہیں کسی جگہ پر اس طرح سے لگایا گیا ہو۔ وہاں پر لوگوں کی اس تحریک کو کچلنے کے لیے جو فائرنگ کی جا رہی ہے، اس فائرنگ میں چھروں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ چھرے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، انہیں زخمی کر رہے ہیں، کئی لوگ اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہیں؟ کیا اس پہ عالمی جو ضمیر ہے وہ سویا ہوا ہے؟ عالمی ضمیر کیوں بیدار نہیں ہو رہا؟ میں اس وقت بات کفر یا اسلام کی نہیں کر رہا، میں سمپلی یہ بات کر رہا ہوں کہ انسانی حقوق جس کی تنظیمیں ہیں، جس کے بڑے بڑے ادارے ہیں، دنیا نے انسانی حقوق کو ایک اس طرح سے روایت کے طور پر تسلیم کیا ہوا ہے، ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی وہ روایت، وہ جو حقیقت شدہ، جو یہ جو تسلیم شدہ جو حقیقت ہے، اس پر جو دنیا ہے اس کا ضمیر بھی سو رہا ہے، اس کے ادارے بھی توجہ نہیں دے رہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور پورا کا پورا جو ہے وہ دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسانی ضمیر کیا ہے، انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کیا ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں وہاں پر ہم دیکھ نہیں رہے؟ وہاں پر انسان کے اس ضمیر کو جگایا نہیں جا سکتا؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، سب سے بنیادی مسئلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں، کشمیر کی جو صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑی بات جو نظر آ رہی ہے وہ انسانی حقوق کی سنگین پامالی ہے۔ انسانی حقوق ہیں کیا جو کہ دنیا نے جس کو مان لیا ہے؟ کسی مذہب کے علاوہ اگر ہم بات کریں، ایک بالکل نیوٹرل لیول پر انسانی حقوق کو کیا تسلیم نہیں کیا گیا؟
اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یعنی انسانی حقوق کا نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں شعور بہت عام ہوا ہے، بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ اقوام متحدہ کا چارٹر تو اصل میں ان انسانی حقوق ہی کو ایک تفصیلی صورت دے کر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ دنیا میں اس وقت جو حکومتیں بنتی ہیں ان کے دساتیر میں بھی یہ تحفظ حاصل ہوتا ہے، بلکہ ان دساتیر میں اس بات کی ضمانت دی جاتی ہے کہ یہ کبھی معطل نہیں کیے جا سکتے۔ عدالتیں بھی ان کی بنیاد پر دساتیر کا جائزہ لیتی ہیں۔ تو انسانی حقوق تو اگر آپ دیکھیں تو موجودہ زمانے میں ایک لحاظ سے مذہبی تقدس حاصل کر چکے ہیں، اس لیے بحث یہ نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کے سمجھنا ہوگا۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک لمبا عرصہ ایسا رہا ہے جس میں دنیا حاکم اور محکوم کے تعلق سے اپنی سیاسی تنظیم کرتی تھی، یعنی قبیلوں کے زمانے سے لے کے یہ پچھلی صدی تک، جب کہ بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہوئی ہیں، یہی طریقہ تھا۔ یعنی لوگ اٹھتے تھے، منظم کرتے تھے اپنے آپ کو، اور پھر بندوق کی تلوار کی طاقت سے وہ دوسری قوموں کو محکوم بنا لیتے تھے۔ یعنی سیاسی نظم اصل میں حاکم اور محکوم کے تعلق سے وجود میں آتا تھا۔ یہ معلوم ہے کہ ہندوستان پر اسی اصول کو سامنے رکھ کر انگریز حکومت کرتے رہے، یہاں مغل اسی اصول پر حکومت کرتے رہے، خود ہماری حکومتیں، مسلمانوں کی حکومتیں بہت سے خطوں میں اسی طریقے پر رہیں، یورپی حکومتیں اسی اصول کے اوپر قائم ہوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں اسی اصول پر ہوتی رہیں، دوسری پہلی جنگ عظیم اسی اصول پر ہوئی۔
یعنی طاقت کے زور پر ہوا کرتا تھا،
میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اس کے پیچھے کچھ فلسفے تھے،
ٹھیک ہے،
یعنی وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ان کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو پیش کرتے
تھے۔
اگر آپ اس زمانے کی چیزیں پڑھیں، پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے سے، یعنی یہ ابھی کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، فاشزم کا فلسفہ نمودار ہوا، جس کا بنیادی اصول یہی تھا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ ہیروز پیدا کرتا ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ حکومت کرے، تو حاکم اور محکوم کا ایک تعلق بنتا تھا، اور اسی میں عام طور پر حکومتیں قائم ہوتی تھیں۔ اب دنیا میں ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی، اس تبدیلی کی اساس کیا تھی؟ دو چیزیں، یعنی وہ تبدیلی کیا ہے جو دنیا میں آئی ہے؟ اگر فکری سطح پر دیکھیں تو اس کی اساس سیاسی معاملات میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک یہ کہ قوموں کو حق خود ارادی حاصل ہے، اور دوسرے یہ کہ سیاسی نزاعات جب بھی ہوں گے ان کا فیصلہ جمہوری اصول پر ہوگا۔
یہ دو، اور یہ مان لیا گیا ہے،
یہ دو بہت اہم چیزیں
جی۔
یعنی ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں یا آپ اس معاملے میں کوئی اور رائے رکھتے ہیں، عالمی سطح پر یہ تسلیم کر لیا گیا ہے،
بالکل ٹھیک ہے۔
قوموں کا حق خود ارادی کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب یہ بحث کی جاتی ہے، قومیت کی بنیادی کیا ہے، رنگ بھی ہو سکتا ہے، نسل بھی ہو سکتی ہے، مذہب بھی ہو سکتا ہے، جغرافیہ بھی ہو سکتا ہے،
زبان ہو سکتی ہے،
زبان بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی وحدت کو پیدا کرنے والی چیز سے قومیت وجود میں آ جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
یہ جو قومیت ہے اس کا شعور لوگوں کے اندر موجود ہے، ان کے پاس ایک جغرافیہ بھی ہے، تو اس سے یہ اصول قائم کر لیا گیا کہ اب اس جغرافیہ میں ان کو حق خود ارادی حاصل ہے، یعنی یہ یہاں پر کیا نظم حکومت قائم کریں گے اس کا فیصلہ ان کو کرنا ہے.
ٹھیک ہے.
یہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ اصول ہے، یعنی دنیا میں اس وقت اگر آپ فکری لحاظ سے دیکھیں تو اس سے مختلف بات کوئی نہیں کہتا.
بالکل صحیح ہے.
لیکن یہ کبھی فراموش نہ کریں کہ یہ فکر کی سطح پر تو بات کی جا رہی ہے، لیکن تاریخی عمل کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا اس معاملے میں ایک جگہ پہ آ گئی ہے. بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جن جگہوں پر ابھی وہ پرانا تصور لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہے، وہی حاکم و محکوم کا تصور،
پرسیکیوشن ہو.
یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب اقوام متحدہ وجود میں آئی ہے تو عالمی قوانین کے تحت بہت سے علاقے تھے جو امانتاً دیے گئے تھے، ان کے بارے میں اقوام متحدہ کے قاعدے بالکل الگ ہیں، مشرقی تیمور کی جیسے بعض لوگ مثال دیتے ہیں اور بعض جگہوں کے اوپر، اور پھر اسی طریقے سے حکومتیں وجود میں آ گئیں. تو اب جب ایک حکومت وجود میں آ جاتی ہے تو ایک پہلو اس کا یہ ہوتا ہے، جیسے ہندوستان کی حکومت ہے، جیسے پاکستان کی حکومت ہے، اس میں میں نے عرض کیا کہ برطانوی ہند اپنی جگہ تھا، بہت سی ریاستوں نے اس کے ساتھ الحاق کیا، یہ اپنی جگہ. لیکن یہ سوال کہ اگر کوئی نظام پیدا ہو جائے تو اس نظام کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیا اس نظام کا فیصلہ فوج کرے گی، طاقت کرے گی، بندوق کرے گی؟ دنیا میں اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ اس نظام کا فیصلہ جمہوری اصول پر ہوگا. اسی سے در حقیقت ایک فرع پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی قوم، میں نے عرض کیا قومیت کی بنیاد کوئی بھی ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے،
جیسے ہم نے بر صغیر میں جب پاکستان بنایا تو قومیت کی بنیاد مذہب کو بنایا،
مذہب تھا، ٹھیک ہے،
قومیت کی کوئی بھی بنیاد ہو سکتی ہے. اس قومیت کی بنیاد پر جب آپ اپنے جغرافیے میں جہاں وہ قوم آباد ہے یہ کہتے ہیں کہ مجھے آزادی چاہیے، یا میں کسی سلطنت سے علیحدگی چاہتا ہوں، یا میں اس سلطنت سے علیحدگی اختیار کر کے کسی دوسرے کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا حق آپ کو ملنا چاہیے، یہ ہے حق خود ارادی.
ٹھیک ہے.
آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اسکاٹ لینڈ میں اور برطانیہ میں ہوا، ابھی حال کی بات ہے نا، اس کا حل کیا تلاش کیا گیا؟ برطانیہ نے فوج بھیج دی وہاں پہ.
بالکل صحیح.
یعنی انہوں نے جا کے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. کسی جگہ پہ بھی اگر یہ چیز ہوتی ہے،
ابھی یورپی یونین سے علیحدہ ہوئی ہے،
ابھی یورپی یونین کا معاملہ ایسے ہوا، یعنی اس میں کیا
ووٹ لیے گئے اور علیحدہ.
اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جو سوویت یونین تھا اس کے دستور میں یہ چیز موجود تھی کہ ریاستیں اگر الگ ہونا چاہیں گی تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے. امریکی ریاستوں میں بھی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایک خاص تعداد میں جب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے جغرافیے میں حق خود ارادی چاہتے ہیں تو یہ ان کو دیا جائے گا. گویا یہ بات اب تسلیم شدہ ہے کہ حاکم اور محکوم کا تعلق ختم ہو چکا، جو حکومتیں قائم ہوں گی وہ جمہوری اصول پر چلیں گی، اور اگر کسی جگہ کوئی قومیت یہ تقاضا کرے گی کہ ہمیں الگ ہونا ہے، اور معلوم ہوگا کہ قابل لحاظ تعداد اس قوم کی یہ چاہتی ہے، تو پھر ان کا یہ فطری حق ہے کہ انہیں استصواب کا موقع دیا جائے. ہمارے ہاں تو عام طور پر لوگ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کو مان لیا، یا اس سے پیچھے جا کے ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ دیکھیے جی ہندوستان کا معاملہ تو ایسے ہوا تھا کہ اس میں ایک طرف برطانوی ہند تھا، بہت سے علاقے تھے جن میں استصواب بھی ہوا، جیسے کہ صوبہ سرحد میں ہوا جو اس زمانے میں صوبہ سرحد کہلاتا تھا، لیکن ریاستوں کے بارے میں یہی طے کیا گیا تھا، اور مسلم لیگ ہی نے یہ طے کروایا تھا کہ ان کے حکمران الحاق کا فیصلہ کریں گے.
اچھا،
میں یہ کہتا ہوں اس سے قطع نظر، یعنی حکمرانوں نے الحاق کا فیصلہ کر دیا، کوئی پاکستان کے ساتھ آ گیا، جیسے کلات نے فیصلہ کیا، جیسے خیرپور نے فیصلہ کیا، جیسے بہاولپور نے فیصلہ کیا، جیسے سوات نے فیصلہ کیا، کچھ ہندوستان کے ساتھ چلے گئے، ہو گیا. اس سب کچھ کے باوجود جو یہ ایک بنیادی حق ہے ہر قوم کا، یعنی حق کر لیا، میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ کشمیر میں لوگوں سے پوچھ کر مہاراجہ نے الحاق کر لیا،
ٹھیک ہے، لیکن آج
15-20 سال گزر گئے، میں مثال دے رہا ہوں،
بس صحیح ہے.
اس کے بعد ایک قوم کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو یہ اس کا پیدائشی حق ہے. جو اس زمانے میں جو حکومت اس کا انکار کرتی ہے وہ اصل میں انسان کے، قوموں کے اس پیدائشی حق کا انکار کرتی ہے،
اور یہ حق پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، یہ صرف مذہب کی بات نہیں ہے، پوری دنیا اسے
پوری
تسلیم
دنیا
کر رہی ہے،
یہ تسلیم شدہ حق ہے. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی اصول پر جو دنیا، جس کو اب ہم کہتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ دنیا ہے، وہ خیالات و افکار میں، میں سیاسی معاملے کی بات کر رہا ہوں، مذہب یا اس طرح کی چیز زیر بحث نہیں ہے، اخلاقیات زیر بحث نہیں ہے، سیاسی معاملات میں ظاہر ہے کہ مغربی اقوام نے بہت اچھی روایات قائم کی ہیں، اچھی حکومتیں ان کے یہاں قائم ہیں، اچھا جمہوری نظام ان کے یہاں قائم ہے، اسی طرح انہوں نے یہ روایت قائم کی ہے کہ انہوں نے ریفرنڈم کرا دیا، استصواب ہو گیا. آپ دیکھیے 40% کے قریب ووٹ مخالفت میں پڑے,
جی
یعنی قریب قریب ہے معاملہ,
بالکل
اس سب کچھ کے باوجود وہاں کے لوگوں نے بھی اس کو تسلیم کیا. تو انہوں نے کہا اچھا پھر کسی موقع پر یہ معاملہ اٹھا دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بحث تاریخ میں رکھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اب اس معاملے میں دنیا کو کوئی شبہ ہے کہ کشمیریوں کی بہت بڑی اکثریت ہندوستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ اس وقت آپ دیکھیے, یعنی یہ کوئی آج ایک دن دو دن کا چار دن کا معاملہ نہیں ہے,
جی
یعنی اس پر 70 سال گزر چکے ہیں. آپ کسی غیر جانبدار آدمی کو وہاں بھیج کے دیکھ لیجیے, یہ معلوم ہو جائے گا آپ. جب یہ صورتحال ہے تو دنیا کے ضمیر کو بھی جاگنا چاہیے, میں یہ کہتا ہوں ہندوستان کے ضمیر کو بھی جاگنا چاہیے, کانگریس کے ضمیر کو بھی جاگنا چاہیے, وہاں کے حکمرانوں کے ضمیر کو بھی جاگنا چاہیے. وہ کس دور میں رہ رہے ہیں؟ یہ حاکم اور محکوم کا دور نہیں ہے, اس میں استصواب کو انسانی حق کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے. اور میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ اس طرح کے مسائل کا ایک ہی حل ہے. کہا جاتا نا عام طور پر کہ کشمیر کا مسئلہ دونوں قومیں مل کر مذاکرات کے ذریعے سے طے کریں گی. کس بات کے مذاکرات؟ مذاکرات صرف ایک ہی چیز پہ ہو سکتے ہیں, استصواب کیسے کرایا جائے گا.
میں اس پہ بھی آ رہا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے, آپ نے جس طرح بتایا وہ تو کشمیریوں کا اصل میں حق خود ارادی ہے نا, کہ وہ کس کو چاہتے ہیں. جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا بیٹھ کر طے کریں. پاکستان اور انڈیا کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟
کسی کو بھی حق نہیں ہے,
خود طے کریں گے.
میں یہ کہتا ہوں, میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایک ریاست نے الحاق کر لیا, ہو گیا. اس کے بعد وہاں اگر کوئی قومیت موجود ہے تو یہ جو اس کا خود ارادی حق ہے اس کو آپ کیسے نفی کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ چار آدمی شور مچا رہے ہیں, 10 آدمی یہ بات کر رہے ہیں. کیا کشمیر میں یہی صورتحال ہے؟ اگر کشمیر میں یہی صورتحال ہے تو 50 لاکھ کی آبادی کے کم و بیش ایک ملک میں آپ 7 لاکھ فوج بھیجنے مجبور ہو گئے ہیں. یہ باعث شرم ہے اس دور حاضر میں. یعنی اگر کسی جگہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو شرم کرنی چاہیے. یہ دیکھیے, میں کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کر رہا, میں اس احساس کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کیا واقعتاً بندوقیں چلا کر لوگوں کے سینوں پر سنگینیں رکھ کے ان کی بینائی ختم کر کے آپ اپنی حکومت چلا لیں گے؟ آپ کس دور میں رہ رہے ہیں؟ یعنی یہ دور گزر گیا جس دور میں اس کو بڑا کمال سمجھا جاتا تھا کہ آپ نے ایک قوم کو کس طرح محکوم بنایا ہے. یہ اب نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. دنیا میں یہ تسلیم کر لیا, آگے بڑھیے, اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. لوگوں کو فیصلے کرنے دیجئے اور یہ ان کا حق ہے. اگر ہندوستان میں آپ اس اصول کو مان رہے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کی اکثریت کانگریس کو اگر حکومت دے گی تو اس کو حکومت کا حق ہے, تو یہی حق آپ کو قومیتوں کے بارے میں ماننا چاہیے. میں یہ بات صرف کشمیر کے بارے میں نہیں کہہ رہا, پوری دنیا کے اندر اسی اصول کو تسلیم کرنا چاہیے.
جاوید صاحب, یہ بات بتائیے گا کہ ہر جگہ پر, ہر قوم کے اندر, ہر ملک کے اندر اہل دانش ہوتے ہیں, مثبت ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو کہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر بات نہیں کرتے بلکہ حقائق اور دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور یہ ہر دنیا بھر میں ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی 70 سال گزر گئے, کیا دنیا کا وہ جو ضمیر ہے, وہ جو دنیا کے جو پازیٹو لوگ ہیں, جو اہل دانش ہوتے ہیں, کیا وہ بھی کوئی اس طرح کے دباؤ نہیں ڈال رہے, وہ بھی نہیں کر رہے؟ اس سے تو پھر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ دنیا نے یہ حق خود ارادیت کے اصول کو تسلیم تو کر لیا ہے, ایکسیپٹ دی کشمیر. کشمیر کے علاوہ انہوں نے پوری دنیا کے لیے اصول تسلیم کر لیا, باقی اس میں کشمیر میں نہیں تسلیم کرنے کو تیار.
دیکھیے, دنیا میں جو سیاسی فکر کا ارتقا ہے اس کو ابھی کئی قدم اور اٹھانے ہیں. یعنی میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم قومی ریاستوں کے دور میں جی رہے ہیں. قومی ریاستوں کے اس دور سے آگے بڑھ کر ہمیں عالمی حکومت کی طرف جانا چاہیے. برٹن رسل ساری زندگی اس کی منادی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یعنی دنیا کو اگر تخریب کی طرف آگے بڑھنا ہے تو پھر وہی کچھ ہوگا جس کی پیشین گوئی الہامی صحیفوں میں کی گئی ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. پھر گویا دنیا کے اوپر ایک بڑا طوفان آنے والا ہے. لیکن اگر دنیا کو تعمیر کی طرف بڑھنا ہے تو تعمیر کے کچھ پرنسپل ہوں گے نا جن پر آپ بڑھیں گے. ان میں آدرش کیا ہونا چاہیے؟ عالمی حکومت. یہ اقوام متحدہ اصل میں ایک نیم عالمی حکومت ہے. اس میں تسلسل کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں اصول میں, ضوابط میں, قوانین میں انہیں پر چل رہا ہے نا اقوام متحدہ کا ادارہ, خامی رہ گئی ہوئی. میرا احساس یہ ہے کہ جس وقت یہ بات معلوم ہو جائے, اس کے قواعد بننے چاہیے, ضابطے بننے چاہیے. کسی ملک میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, پاکستان میں, ایران میں, کوئی قومیت اپنے جغرافیے کے لحاظ سے تقاضا کرتی ہے کیا قاعدے ہونے چاہیے اس کے, کہ جس کے بعد عالمی ضمیر بلکہ عالمی طاقتیں. دیکھیے نا, اس وقت دنیا میں 5 عالمی طاقتوں کی حکومت قائم ہے. یعنی یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا فلاں ملک آزاد ہے اور یہ ایسا نہیں ہے. پانچ عالمی حکومتوں عالمی طاقتوں کی حکومت قائم
صحیح
ہے،
ہے
ان کو ویٹو کا حق حاصل ہے،
بالکل ٹھیک
یہ
ہے.
ان کے مفادات ہیں جو باہمی طور پر مل کر دنیا میں امن قائم رکھتے ہیں، یہ کوئی آئیڈیل صورتحال اور مثالی صورتحال نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح سے یہ جو قوموں کا حق کے خود ارادی ہے اس کے ضوابط قائم ہونے چاہیے، یعنی کتنی بڑی تعداد میں کیسے کوئی قوم یہ اظہار کر دے گی یا کیا اس کے معیارات ہوں گے کہ جن پر وہ اظہار کر دے گی، تو پھر اس کے بعد ہر ملک اس کا پابند ہے کہ وہ استصواب کا انعقاد کرے. لیکن
جی
یہ ضوابط بننے میں آج بن کتنے بنے ہیں، ابھی اقوام متحدہ کے اندر اس میں کتنی ترقی باقی ہے، اس کو تھوڑی دیر کی چھوڑ لیجئے. جو انسانی ضمیر ہے وہ تو اصول پر قائم ہوگا نا، تو اصول یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو آپ یہ حق کیسے نہیں دیتے، یہ تو تامل ناڈو کے لوگ ہوں، یہ بنگال کے لوگ ہوں، یہ کہیں اور کے لوگ ہوں، خود پاکستان میں کوئی قوم اس کا مطالبہ کر دیتی ہے، اس کی ایک قابل لحاظ تعداد جب یہ مطالبہ کر دے گی تو اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے استصواب. دیکھیے ہمارے افغانستان میں بڑی کشمکش رہی، بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہاں طالبان جدوجہد کر رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. میں نے اس وقت بھی ہمیشہ کہا مذاکرات کس بات پر، یعنی مذاکرات کسی علاقے کی بندر بانٹ پر ہوں گے؟ مذاکرات کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا، وہ بنیاد تسلیم شدہ ہے اس وقت، عالمی طور پر تسلیم شدہ ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد یہ ہے کہ قوم فیصلہ کرے گی، لوگ فیصلہ کریں گے. یعنی اگر فیصلے کی بنیاد
جی
طاقت ہے تو کھل کر کہیے کہ طاقت ہے، اور اگر فیصلے کی بنیاد لوگوں کی رائے ہے تو لوگوں کی رائے کی بنیاد پر اگر حکومتیں قائم ہونی چاہیے تو لوگوں ہی کی رائے کی بنیاد پر قوموں کی تقدیر کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے. اس لیے
اچھا
مذاکرات اگر ہو سکتے ہیں، خواہ وہ افغانستان میں ہو رہے ہوں، خواہ وہ کشمیر پر ہو رہے ہوں یا اسرائیل میں ہو رہے ہوں، ان کی بنیاد ایک ہی ہوگی، اور وہ یہ کہ اس قوم کی رائے لینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے.
جاوید صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو اقوام متحدہ ایک طرح سے وہ عالمی جو ہے وہ حکمرانی کا ایک ادارہ کہہ لیں اسے، وہ ہے اور اس میں اصول و ضوابط بننے چاہئیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ اصول و ضوابط تو ہیں لیکن اب محسوس ہو رہا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ محسوس ہو اس طرح سے کوئی شائبہ ہو، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے اصول و ضوابط ساری دنیا پر اپلائی کرتے ہیں، لیکن جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مظلومیت ہے، مسلمان جہاں پس رہا ہے اس پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ بات چاہے وہ نہ کہتے ہوں لیکن ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام کے ساتھ کچھ خاص ان کا جو ہے وہ ایک بغض ہے یا کیا ہے، کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اگر جہاں کہیں پس رہا ہے تو اقوام متحدہ دوسری طرف منہ پھیر لیتی ہے، اور ورنہ اگر دیگر جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں تو اقوام متحدہ بالکل چودھری بن کر آگے آ جاتا ہے.
میں اس معاملے کو اس طرح نہیں دیکھتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ حقائق کا ادراک کرنا چاہیے، اس کو آپ اس وقت کا جو بین الاقوامی قانون ہے اس کی روشنی میں دیکھیں صورتحال اصل میں ہے کیا. اور میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے، صورتحال یہ ہے کہ کچھ وہ جگہیں ہیں کہ جو جس وقت یہ دنیا کا نیا نظم قائم ہوا، یہ نیا نظم ہے، اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ دنیا جب بڑی سلطنتوں کے نحاب سے نکلی، ٹھیک ہے نا، ایک سلطنت ہائے عام کا زمانہ تھا جس میں بہت بڑی بڑی سلطنتیں حکومت کر رہی تھیں. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک علامتی حکومت برطانیہ عظمیٰ کی کینیڈا اور آسٹریلیا پر قائم ہے،
بالکل
آج بھی قائم ہے. یعنی گورنر جنرل ہے جس کا ملکہ برطانیہ تقرر کرتی ہے اور پھر اس کے تحت وہاں کی حکومتیں کام کرتی ہیں، لیکن وہ نظم اتنا اچھا انہوں نے بنا لیا ہے کہ وہ ایک علامتی سی چیز رہ گئی ہے، اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے لوگوں کی رائے پر، وہ ایک قطع نظر اس کے. لیکن بہرحال ہمارا ایک ماضی ہے، اس سے ہم سفر کر رہے ہیں نا. یعنی آج سے 100 سال پہلے تک اس بات کو اصولی طور پر ہی ٹھیک سمجھا جاتا تھا کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ جائیں اور جا کر کہیں قبضہ کر لیں.
بالکل.
تو اب یہ جو سفر ہم نے شروع کیا، میں اس کی جانب توجہ، وہ کہاں تک ابھی پہنچا ہے؟ اس کی نوعیت یہ ہے کہ ایک تو وہ علاقے تھے جب یہ نیا نظم وجود میں آیا جو امانت میں دیے گئے تھے مختلف اقوام کی، جیسے فلسطین کا علاقہ جو ہے یہ برطانوی حکومت کے انتداب میں دیا گیا تھا،
جی
انہوں نے اس کے تحت وہاں پر یہودیوں کو آباد کرنا شروع کیا. یہ اس کا پس منظر یہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک وقت میں آ کے خود برطانوی عظمیٰ نے کہا کہ ہم اپنا انتداب ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر اقوام متحدہ نے اسرائیل کو وجود بخشا یا جو بھی اس کے معاملات ہوئے. تو ان علاقوں کے اندر تو جب بھی مسئلہ پیدا ہوا فوراً استصواب کی نوبت آ جائے گی، جیسے مشرقی تیمور میں ہوا یا سوڈان میں ہوا، بہت سے ایسے علاقے جہاں پر ایک باقاعدہ نوعیت کی حکومتیں قائم ہو گئیں، جیسے 1947 میں جو فرمان جاری ہوا برطانیہ عظمیٰ کی طرف سے، اس کے تحت یہاں دو حکومتیں قائم ہو گئیں، یعنی پاکستان کی حکومت اور بر صغیر بھارت کی حکومت، بر صغیر میں بھارت کی حکومت اور پاکستان
کی حکومت،
دو حکومتیں قائم ہو گئیں. ان کے بارے میں ایک قاعدہ بھی بنا دیا گیا، وہ الحاق کا قاعدہ تھا جس کے ذریعے سے گویا جائز حکومتیں وجود میں آنی تھیں.
ठीक है
यहाँ की रियासतें हमारे साथ इलहाक कर लेंगी, वहाँ की कुछ रियासतें उनके साथ कर लेंगी। आप जानते हैं कि कश्मीर में भी जो मसला पैदा हुआ वो ये है कि एक इलहाक कर लिया गया
ठीक है
जिस पर हमारे यहाँ लोग ये तबसरा करते हैं कि वो जायज़ तरीके से नहीं हुआ, या उसमें फला मामला हो गया, ये मामला हो गया, लेकिन जो कानून का मामला था,
ठीक है
इस कानून के मामले को ये जितना भी हिस्सा है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि जो जिसको एक ज़माने में तीसरी दुनिया कहा जाता था, इसके अंदर जो जमहूरियत का और हक़ खुद इरादी का एहसास और उसूल है वो असल में दाखिल में पुख्ता नहीं है। देखिए ना, यही मामला स्कॉटलैंड में और वहाँ हुआ, वो
ठीक है
अक़वामे मुत्तहिदा में तो नहीं गए, वहाँ अक़वामे मुत्तहिदा को आके तो कुछ नहीं करना पड़ा, उन्होंने खुद ये बात तय कर ली कि नहीं, इसका स्वाब होगा।
ठीक है
यूरोपीय यूनियन का मामला हुआ,
जी
निकलने और दाखिल होने के मामले में अक़वामे मुत्तहिदा को मुदाखलत करनी पड़ी,
नहीं वो आवाम ने फैसला,
उन्होंने उन्होंने नहीं, वहाँ की हुकूमतों ने ये फैसला किया। देखिए वो उन्होंने खुद इस्तेस्वाब आवाम खुद तो नहीं मुनक़िद कर लेते ना,
ठीक है।
यानी आप ये देखिए कि जो प्रिंसिपल और उसूल है, वो प्रिंसिपल और उसूल जो दुनिया भर में तस्लीम किए जाते हैं, वहाँ उसका उन्होंने रजाकाराना इतलाक़ किया।
ठीक है,
डेविड कॉमरन साहब अगर ना रेफरेंडम कराते तो कोई कानून ने मजबूर नहीं कर रहा था,
ठीक है।
तो इस वजह से ये हुआ। हमारे यहाँ ये बात यूं नहीं है, हम अभी तक हाकिम और महकूम की नफ्सियात में जी रहे हैं, इसलिए मैंने ये अर्ज़ किया कि कोई ऐसा कानून नहीं है बैन अल-अक़वामी तौर पर कि जिस कानून की अक़वामे मुत्तहिदा खिलाफ वर्जी कर रही है। यानी चूंकि ये दो कौमों का बाहमी मसला है या दो मुल्कों का बाहमी मसला है, इस मसले को तय करने के मामले में एक करारदाद मंजूर की गई, उस करारदाद में खुद हिंदुस्तान के सरबराह ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस वक्त, उन्होंने ये तस्लीम किया कि हम इस्तेस्वाब करा लेंगे, हम इसका ही हवाला दे सकते हैं। यानी ये कायदा कानून के ऐसे जाब्ते बन जाएँ कि ये कौम ये तकाजा कर रही है, ये तो है ना कि आप माजी का हवाला दे रहे हैं कि ये हुआ था। मैं कहता हूँ इस दुनिया को इससे बुलंद होना चाहिए, यानी आप कानून की सतह पर भी ये तय करें, अक़वामे मुत्तहिदा में आलमी कानून भी इसको तय करें कि मुख्तलिफ अक़वाम अगर अपनी इस राय का इजहार कर दें, किस दर्जे में ये इजहार होना चाहिए जिसके बाद उनको इस्तेस्वाब का हक दिया जाएगा, दुनिया इसको तस्लीम करेगी। इसके कायदे अभी इस दर्जा पर नहीं बने हुए,
चलें
ये है प्रॉब्लम।
सही है,
आप जिस वक्त हम कहते हैं ना आलमी जमीर, तो आलमी जमीर एक तरफ ये कहेगा कि लोगों को हक मिलना चाहिए, दूसरी तरफ जो मुल्क बन चुके हुए हैं उनके दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत का एक उसूल है जिसको तस्लीम कर लिया गया है, ये दोनों की कश्मकश है। यानी ये बिल्कुल वही चीज़ होती है कि जब दो अकदार के माबैन तसादम वाक़ हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ इसको वादे तौर पर होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर अमरीका में ये तय कर लिया गया है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोगों की राय आ जाएगी, कोई रियासत अलग
होना चाहती
है, तो फिर उसका एक प्रोसीजर,
ठीक,
यानी एक तरीक़ेकार तय कर दिया गया जिसके तहत इस्तेस्वाब होगा। मैं ये कहता हूँ कि इससे कतई नज़र कि दुनिया क्या कर रही है, क्या खुद हिंदुस्तान के अंदर वहाँ के अदीब हैं, वहाँ के शायर हैं, वहाँ के अखबार नवीस हैं, वहाँ के उलमा हैं, वहाँ के पंडित हैं, इंसानी ज़मीर तो हर जगह मौजूद है, सियासतदान है, ये वो सोचते कैसे हैं कि किसी कौम के मामले में इस हक का इनकार किया जा सकता है। यानी अक़वामे मुत्तहिदा अगर फ़र्ज कर लीजिए कि किसी कानून किसी कायदे के तहत आगे नहीं बढ़ सकती, दुनिया के मफादात भी मुख्तलिफ हो गए, तो मफादात तो हमेशा अखलाकी उसूलों के बरक्स ही होते हैं, वो इन अफराद के हों या कौमों के हों। ज़मीर, इंसानी ज़मीर क्या कहता है? यानी अब आप इस दौर में, इस दुनिया में इस उसूल पर खड़े हैं कि हम ताकत के ज़रिए से किसी कौम को अपने साथ रखेंगे। मैंने एक दानिश्वर का मज़मून पढ़ा, वो हिंदू है, उन्होंने ये कहा कि देखिए कश्मीरी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, यानी 40-50 लाख कश्मीरी हैं, उन्होंने हाथ में गुलेल पकड़ी हुई है, चलें ईंट पत्थर बरसा देंगे, अच्छा चलिए चंद बम चला देंगे, हिंदुस्तान की अजीम ताकत का वो मुकाबला तो नहीं कर सकते। ये क्या जहनीत है, ये क्या चीज़ है? यानी एक कौम के लोग, वो खा हमारे यहाँ हों खा उनके यहाँ हों, जिस वक्त के काबिल लिहाज तादाद में तकाजा करते हैं, मसले का एक ही हल है। हमारे यहाँ बड़ी बहस होती है इस पर कि कश्मीर का मसले का हल निकाला जाए, कोई हल नहीं है सवाए इसके कि इस्तेस्वाब कराया जाए। यानी ये बात आलमी तौर पर माननी चाहिए, दुनिया के ज़मीर को इसका एतराफ़ करना है कि हल है ही एक। यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान को भी अगर बैठना है तो मेज़ पर बैठकर ये तय करना है कि इस्तेस्वाब कैसे कराया जाए।
एक 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 इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये, आपने फरमाया कि वहाँ पर इस तरह के कोई उसूल और ज़वाबित नहीं बने हुए और इस वजह से वो और मुदाखलत ना करने का उसूल बना हुआ है, तो इस वजह से कशमकश है यूनाइटेड नेशन में। मगर जब इराक में दाखिल होना होता है अमेरिका को, तो वो कोई उसूल नहीं देखता, جب اسے افغانستان پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کوئی اصول نہیں دیکھتا، وہ گھس جاتا ہے اور وہ جا کر تباہ کر دیتا ہے، اور تباہ کرنے کے بعد اب جا کر وہ معافی مانگتا ہے، یعنی وہ ٹونی بلیئر نے معافی مانگی کہ سوری جی ہم سے غلطی ہو گئی. یہ کون سا اصول ہے بھائی کہ ایک جگہ پر آپ جاتے ہیں بغیر کچھ اصول و ضوابط دیکھے ہوئے آپ گھس جاتے ہیں، تہو بالا کر دیتے ہیں سب چیزیں، سوری اس کے بعد سوری کر کے باہر آ جاتے ہیں، اور جب یہاں کی بات آتی ہے تو سارے اصول آپ کو یاد آتے ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ایک بڑا ظلم تھا جو کیا گیا. یعنی اس وقت گویا پورا مشرق وسطی اس ظلم کو بھگت رہا ہے. وہاں پر جو حکومتیں قائم تھیں ان حکومتوں کو جس طریقے سے الٹنے کی کوشش کی گئی اس کے نتائج انتہائی بھیانک نکلے ہیں. یعنی اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں ہمارے علماء نے جو کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی صدی میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ اس طریقے سے حکومتوں کا تختہ نہ الٹا جائے، اس کے نتیجے میں بنا ہوا نظم برباد ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جان و مال آبرو سب خطرات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہت بدترین غلطی کی ہے امریکہ نے بھی برطانیہ نے بھی، یہ بالکل ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں. غلطی کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ یہ حکومتیں جو قائم تھیں ہمارے ہاں، خواہ وہ عراق کی ہو، خواہ وہ شام کی ہو، خواہ وہ لیبیا کی ہو، یہ خود جمہوریت کے اصول کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی اگر آپ جمہوری
کا داخلی معاملہ تھا نا، ابھی آپ نے فرمایا کہ یونائٹڈ نیشن داخلی معاملات میں نہیں بولتا.
میں وہی تو نہیں، وہ عراق پر تو حملہ کرنے کے لیے وہ گئے ہی نہیں اقوام متحدہ کے پاس، اقوام متحدہ کے پاس گئے تھے افغانستان میں. یعنی عراق کے معاملے میں تو سر تسر زیادتی ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ خود یورپ کے باشندے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے تھے. اس وقت بھی دنیا لان تان کر رہی ہے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس اصول کی خلاف ورزی ہم کریں. دیکھیے نا جو صدام کی حکومت تھی مثال کے طور پر،
یورپ کے باشندے جو نکلے تھے نا سر، یورپ کے باشندے جو لاکھوں کی تعداد میں نکلے تھے وہ اس لیے شاید نہیں نکلے تھے کہ افغانستان یا عراق میں جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا تھا، وہ اس لیے نکلے تھے کہ ان کے اپنے لوگوں کے، اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی لاشیں وہاں پہنچ رہی تھیں، وہ اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر سڑکوں پر نکلے تھے، وہ ان مظلوموں کے لیے تو نہیں نکلے.
یہ پہلو بھی تھا لیکن نہیں، آپ ان جو پروٹیسٹ ہوئے تھے اٹلی کا خاص طور پر ان میں دیکھیے وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے. یعنی جنگ اس وقت بھی اگر برطانیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ معافی مانگنی پڑی بلیئر صاحب کو، اس کی وجہ کیا ہے؟
معافی مانگ لی سب، اس کی وجہ ختم کر کے معافی،
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی قومی شعور ہے. یعنی اگر ان کی قوموں کے اندر، ان کی پارلیمنٹ میں، ان کے ہاں سیاستدانوں میں یہ دباؤ موجود نہ ہوتا، ہمارے ہاں نہیں ہوتا، تو ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ تو اس وجہ سے دیکھیے ہم پرنسپل پر آگے بڑھیں. یہ ظلم جو کچھ بھی ہوا، اس ظلم کا باعث یہ ہے کہ ادھر کا جتنا علاقہ ہے، یہ ہمارا مشرق وسطیٰ ہو یا مشرق بعید ہو یا یہ جنوبی ایشیا ہو، ان علاقوں کے اندر یہ روایت، یعنی دو چیزیں ہیں نا میں نے آپ سے عرض کیا، یا تو کھڑے ہو کر کہیے کہ نہیں دنیا کے اندر اصل میں پھر ایک مرتبہ بندوقی کو حکومت کرنی ہے، کہیے نا کھڑے ہو کے. اگر عالمی طور پر ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ایک یہ کہ قوموں کو حق خود ارادی ملنا چاہیے، جبکہ کوئی قوم اپنے جغرافیے کی بنیاد پر یہ کہتی ہے، قومیت کی بنیاد میں نے عرض کیا کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں ہم علیحدگی چاہتے ہیں، ہم اپنی الگ حکومت چاہتے ہیں، یا ہم کسی دوسری قوم کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، تو آپ اس کو فوجی طاقت کے زور کے اوپر آپ آتے ہیں آ کے. اب دیکھیں کردستان میں کیا ہو رہا ہے، بات تو بالکل اصول پر کرنی چاہیے. کرد قوم ہے، اس کے کچھ مطالبات ہیں. آپ ترکی کا رویہ دیکھ لیجیے، باقی اقوام کا رویہ دیکھ لیجیے، کون ماننے کے لیے تیار ہے؟ اصل میں اس موقع کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایک وطن بن گیا ہے، جیسے ہندوستان کے لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ اب ہندوستان ہے
اور اٹوٹ انگ ہے،
یہ اب اٹوٹ انگ ہے. یعنی یہ میں اس اصول کو چیلنج کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے. یہ دو چیزوں پر دنیا کا پورا نظم استوار کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ قومیت کی کوئی بھی بنیاد اپنے حق کے خود ارادی کا مطالبہ کرے گی، اگر وہ مطالبہ کرتی ہے اس کو مان لینا چاہیے. ایک قابل لحاظ تعداد میں یہ مطالبہ سامنے آ جاتا ہے، جیسے برصغیر میں ہوا نا. یعنی یہاں کیا ہوا، ہندوستان متحدہ تھا، ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے علیحدگی کا مطالبہ کیا تھا. اچھا ہم سے بنگلہ دیش نے کیا کیا ہے، علیحدگی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن بنگلہ دیش کے معاملے میں یہ نہ ہو سکا کہ استصواب کا اصول ہم اختیار کریں.
بندوق نے فیصلہ کیا،
بندوق نے فیصلہ کیا، لیکن انگریزوں نے یہ فیصلہ یہاں بندوق سے نہیں کرایا تھا، قائد اعظم نے یہ فیصلہ بندوق سے نہیں کیا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ بندوق سے فیصلہ کرنے کی روایت کو دنیا دفن کر چکی ہے، خدا کے لیے ہم بھی دفن کرتے ہیں اور اس اصول کو مانیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا ضمیر مر گیا مر جائے، لیکن اس بر صغیر کو کیا ہوا ہے، اس کے اندر کی روایات کو کیا ہوا ہے، اس کے سیاستدانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس میں یہ کس، یعنی किस हौसले के साथ ये फैसला किया जाता है कि हम 50 लाख की एक कौम की राय को दबाने के लिए वहाँ 7 लाख फौज भेज देंगे, 8 लाख फौज भेज, 10 लाख फौज भेज देंगे? ये क्या तरीका है? लोगों को अगवा किया जाएगा, उनको उठा लिया जाएगा, मालूम नहीं होगा आपको, उनके खिलाफ फौजी कवानीन इस्तेमाल किए जाएंगे, उनको सिविल लॉ का तहफ़ खत्म हो जाएगा, ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं? तो असल में कॉन्डेमनेशन इस रवैये की होनी चाहिए, ये रवैया हमारे यहाँ इख्तियार किया जाए, हमें इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये रवैया इराक़ में इख्तियार किया जाए, हमें इसके खिलाफ आवाज़। उसूल ये है कि कोई कौम भी, देखिए इराक़ की वहदत कायम रहनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई हिस्सा ये कहता है, शाम का कोई हिस्सा ये कहता है किसी और जगह के ऊपर, मैंने वही अर्ज़ किया कि या तो आप इस उसूल को तस्लीम न करें, आप ये कहें कि नहीं फिर ताकत फैसला करेगी, 2, 4, 10, 15, 20 लोग नहीं हैं। कश्मीरी कौम ने पिछले 70 साल में आपको ये बताया है कि वो इलहाक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ हो गया था, वो कहते नहीं कबूल करते, नहीं एक बहस तो ये है कि हुआ ही नहीं,
ठीक है,
या ये है कि वो हकीकत में नहीं हुआ, या वो दस्तावेज़ गलत तैयार की गई, छोड़ दी, हो गया। एक कौम नहीं मानती इस बात को, उसने बता दिया अपने रवैये से कि वो नहीं मानती, यानी जब उसने ये बता दिया तो अब आप माफ़ कीजिएगा, जब आप ताकत इस्तेमाल करेंगे तो आप जानते हैं ताकत का जवाब फिर क्या होगा? फिर ये है कि वही टेररिज्म वजूद में आएगा,
ठीक है।
यानी आप जमहूरियत के उसूल को और हक खुद इरादी के उसूल को बेलाग तरीके से पूरी दुनिया में मानिए, मैं कहता हूँ दुनिया माने, मैं ये कहता हूँ अक़वामे मुत्तहिदा अपने कवानीन और ज़वाबित पर नज़रसानी करे, इस मामले में कानून साजी करे, दुनिया इस जानब बढ़े, लाजमन बढ़ना चाहिए इस जानब, यानी ये जो हक़ खुद इरादी है और जो जमहूरी उसूल पर फैसला करना है, ये दुनिया में अमन किस उसूल पर कायम हुआ है? भाई हुकूमतें भी ऐसे ही होती थी, एक कब्जा कर लेता था, दूसरा उसके खिलाफ बगावत करता था।
पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए इस पूरे सिनेरियो में? पाकिस्तान का सिफारती सतह पर क्या रोल होना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली क्या रोल होना चाहिए, डिप्लोमेटिकली क्या होना चाहिए?
सबसे बड़ी गलती की गई, देखिए बात यह है, वो एक गलती तो ये थी कि ये मान लिया गया कि ये कोई हमारा बाहमी तनाज़ा है, ये बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक का मामला है। लेकिन हमने शिमला माहदे में जब ये मान लिया तो हम किस उसूल के ऊपर मेज़ पर बैठेंगे? अच्छा, उसके बाद ये कि अब हम बैन अल-अक़वामी इदारों में नहीं ले जाएंगे, इसको मिल के तय करेंगे, मिल के क्या तय करेंगे? यानी मतलब उसका यह है कि पहले एक गिरोह ने कब्जा कर रखा हुआ है, अब इस कब्जे के बारे में दो गिरोहों के माबैन जो मुज़ाकरात होने हैं उनमें बंदर बांट क्या होनी है? आप जानते हैं कि इस अभी चंद बरस पहले एक और हल पेश किया गया था, बल्कि बहुत से हल पेश किए गए, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो कश्मीर का मसला हल करने के करीब पहुँच गए थे। देखिए हमें कोई अखलाकी हक ही नहीं है कोई हल पेश करने का, हल सिर्फ एक है और वो ये है कि उस कौम को इस्तेस्वाब का हक मिलना चाहिए,
ठीक है।
यानी अक़वामे मुत्तहिदा की जो करारदाद थी वो इसी उसूल पर हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर वादा किया तो इसी उसूल पर
कौम
किया।
खुद फैसला,
लेकिन मैं इसको मौजूद नहीं,
अलग रहना है या उसे पाकिस्तान के साथ जाना है या उसे इंडिया के
उस
साथ जाना,
कौम को फैसला, असल में बात यह इसी उसूल पर कश्मीर के मसले, हमें इस मामले में इस मसले को एक दो कौमों दो मुल्कों के माबैन के निजाह से ऊपर उठाएं। अफगानिस्तान में भी इस वक्त जंग हो रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, एक ही बात है कि आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए से अफगान अवाम को फैसला करना चाहिए कि उन पर किसने हुकूमत करनी है, यानी किसी दूसरे के मुतालबे पर गुफ्तगू कैसे हो सकती है,
ठीक है।
ये हक मान लिया गया, यही मामला कश्मीर में होना चाहिए।
तो यही मामला का रोल ये होना चाहिए कि वो अफगान,
पहले तो यह कि अपने इस मौकफ के मामले में जो इस महलाल तरद्दुद पैदा किया गया है इसका खात्मा हो जाना चाहिए, यानी हमें हर हाल में यही बात कहनी है कि नहीं ये कश्मीरी अवाम का हक है और उनका ये इस्तेस्वाब का हक ये नाकाबिले इनकार है,
ठीक है,
ये उनको हक मिलना चाहिए, एक ही हल है, यानी कोई और हल नहीं है, इस पर आपको खड़े रहना चाहिए, इसके लिए आपको दुनिया में जाना चाहिए, इसके लिए सफारती कोशिश, ये ऐसे है। देखिए बात ये है कि ये तो दुनिया में किसी जगह कोई कौम अगर ये लेके उठती है तो हमारा अखलाकी फरीजा है कि हम उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, यानी पाकिस्तान अगर फर्ज कर लीजिए कि कश्मीर के साथ इस तरह ना हो तब भी अगर वो कौम ये चाहती है तो हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, ये एक अखलाकी फरीजा है जो हम पर आयद होता है। यानी मैं ये कहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर कश्मीरियों के हक खुद इरादी का मामला है तो ये जो दुनिया के अंदर इस वक्त अकवाम है उनमें से हर एक को उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़।
अच्छा, बान की मून साहब ने जो है वो इसकी मजम्मत की है इस पूरे कश्मीर के अलमिये की, लेकिन उनको भी तो इससे कुछ आगे बढ़कर कवानीन और जवाबित,
मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अकवाम मुत्तहिदा को भी आलमी ज़मीर को भी आगे बढ़कर इसके कवायद बनाने चाहिए कि अगर किसी कौम, यानी जाहिर है कि मुल्क बन चुके हुए हैं ना, मुल्कों की सरहदें हैं, अगर किसी मुल्क के अंदर कोई कौम ये तकाजा करती है तो इस कजिए को कैसे हल करना, جہاں ہم نے یہ اصول سیکھا ہے کہ حکومتوں کے بدلنے کے لیے ایک پرامن ذریعہ کیا ہے، بیلٹ. بالکل اسی طرح سے جو مختلف قومیتیں کسی علاقے میں آباد ہوتی ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا نزاع ہو گیا نا، یہ نزاع ہے. یعنی کشمیری قوم ہندوستان کے ساتھ اپنے الحاق کو قبول نہیں کر رہی، یہ ایک نزاع ہے. اس کے کوئی اور حل نہیں ہے. یعنی اس معاملے میں تک جس طرح مثال کے طور پر پاکستان میں مختلف جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے نزاع کا حل کیا ہے؟ 2018 کے انتخابات، یعنی انتخابات. اچھا فرض کر لیجیے نزاع انتہا کو پہنچ جائے، آج سڑکوں کے اوپر لوگ نکلے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اس کا حل کیا ہے؟ بندوق. اس کا حل یہ ہے کہ وزیر اعظم اسمبلی توڑیں، دوبارہ انتخابات کرا دیں. یعنی جس طرح ملکوں کے اندر حکومتوں کی تبدیلی کے لیے ایک ہی حل ہے وہ ہے انتخابات، اس طرح قوموں کے نظام کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے استصواب، ریفرنڈم.
ٹھیک ہے،
اس کے سوا کسی اور حل پر گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ انسانی ضمیر کی توہین ہے. پاکستان کو اپنے اس اصولی موقف پر پوری قوت سے کھڑا ہونا چاہیے.
اچھا ایک جو آپ نے فرمایا کہ یہی حل ہے، استصواب حل ہے اس کا اور اس کے علاوہ نہیں، آپ کی اپنی سیاسی بصیرت، آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا بتاتی ہے آپ کو کہ کیا یہ حل ہو سکے گا یا اس کا وہی حل ہوگا جو دوسرے لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھائی اس کا جو ہے کشمیر کا جو جواب ہے وہ صرف الجہاد یعنی تلوار ہے اور کچھ نہیں ہے. یعنی ابھی تک 70 سال گزر گئے، اسٹرگل ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے، لیکن نہ تو عالمی ضمیر جاگا، نہ اصول و ضوابط بنے، نہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا جو سو کالڈ سیکولرزم کی بات کرتا ہے، اس سیکولرزم کی انڈیا میں بھی جو مثبت ذہن کے لوگ ہیں، جو فلاسفر ہیں، جو وہاں کے ادیب ہیں، جو تھنکر ہیں، وہ بھی اس کو انیشیٹ نہیں کر رہے، کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو پچھلے دنوں جو کرفیو لگا ہوا ہے مسلسل، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، گولیاں ماری جا رہی ہیں، چھرے استعمال کیے جا رہے ہیں. یعنی یہ یعنی مستقل یہ بڑھتا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ کم ہونے کے. تو آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ یہ واقعی استصواب کی طرف معاملہ جائے گا یا یہ وہی پچھلے جو روایات کے قوت سے فیصلہ یا طاقت سے فیصلہ ہی ہوگا؟
اس وقت کوئی آثار نظر نہیں آتے. یعنی میں یہی کہوں گا کہ ہم ابھی بہت قدامت پسند ہیں، ہمارے ہاں ابھی ان تصورات کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی ہے. ہمارے ہاں معاملے کا حل دونوں جانب ایک ہی سمجھا جاتا ہے. یعنی ہندوستان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، وہ اس طریقے سے لوگوں پر بندوقوں کی گولیاں برسا کے ان کو اپنے ساتھ رکھے گا، اس کی ذہنیت یہ ہے. یہ بات کہ قوموں کا حق خود ارادی اور استصواب کی بنیاد پر اس کا فیصلہ، یا رائے شماری کی بنیاد پر، یا لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومتوں کا قیام و انصرام، یہی اصول ہے جس نے دنیا میں امن کی ضمانت دی ہے. ہم ابھی اس پر بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جدوجہد کی جائے. یعنی پاکستان بھی سیاسی جدوجہد
70 سال سے کر رہے ہیں جدوجہد،
ایسا نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جدوجہد جس طریقے سے ہونی چاہیے، اب میں کچھ باتیں کشمیریوں سے کروں گا، میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی جدوجہد کے لیے طریقہ کیا ہے. سیاسی جدوجہد کے لیے آپ کو اپنا قائد اعظم پیدا کرنا چاہیے. کشمیریوں نے کیا ہے کیا؟ آپ کے خیال میں 9-10 لوگوں کی حریت کانفرنس سے یہ معاملات حل ہوا کرتے ہیں؟ یہ بر صغیر میں ہم نے آزادی حاصل کی تھی یا علیحدگی کر لی تھی، تقسیم ہو گیا بر صغیر، یہ قائد اعظم کیوں ایسی کی؟
کشمیر بھی ان لیڈروں کے پیچھے کھڑا ہے نا،
ان لیڈروں کے پیچھے، ایک لیڈر کے پیچھے.
اچھا
دیکھیے بات یہ، میں نے عرض کیا یہ جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے آپ بات کو واضح کرنے کا، اپنا قائد اعظم پیدا کریں، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. یعنی 50 لاکھ کی قوم کسی ایک لیڈر کے پیچھے اکٹھی نہیں ہو سکی ابھی تک. سیاسی جدوجہد ہے جو دنیا کے اپنے اندر اپنے آپ کو منواتی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں اس میں دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ استصواب کے سوا کسی دوسرے حل کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے،
اس لیے کہ جب آپ اصول سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ پسپا ہوتے ہیں.
صحیح ہے،
افغانستان کے معاملے میں ایک ہی چیز ہر میز پر آنی چاہیے، اور وہ یہ کہ افغانستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات جن میں طالبان کو بھی پورا موقع ہو، اپنا منشور پیش کریں، اپنی بات کہیں، اور اس کے بعد قوم کے فیصلے کو قبول کریں. وہاں پر بھی اگر کوئی میز پہ بیٹھ کے گفتگو کرنی ہے تو گفتگو اس پر ہونی ہے انتخابات کیسے ہوں گے. اور ادھر بھی پوری دنیا میں ہمیں اس کے ضمیر کو جگانا چاہیے، ملکوں کے پاس جا کے سفارتی سطح پر، اور سب سے بڑھ کر یعنی ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور یہ ورق پھاڑ دینا چاہیے. یہ جو تلوار اٹھانے کا ہے، بندوق اٹھانے کا ہے، یہ اگر قومیں اٹھائیں گی تو وہ بھی تباہی اور بربادی پیدا کریں گی. چنانچہ وہی تباہی اور بربادی ہوئی ہے. آپ اگر غور کریں تو نہ جدوجہد کرنے والے اپنے یہاں ایک قیادت پیدا کر کے اپنی آواز کو مؤثر کر سکے ہیں عالمی سطح کے اوپر، اس کو بنیادی انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور کشمیری اپنی قیادت پیدا، اپنا قائد اعظم پیدا کریں. جس وقت ان کی ایک قیادت ہوگی وہ اس کی پشت پر کھڑے ہوں گے، ان کی بہت بڑی قوت ایک قیادت کے ذریعے سے اپنا اظہار کرے گی، وہ اظہار ان کے انتخابات میں بھی ہوگا، وہ سیاسی جدوجہد میں بھی ہوگا، وہ ہر چیز میں ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بحثیت قوم ان کی بے پناہ قربانیاں ہیں، لیکن طریقہ
کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قربانیاں ٹکڑیوں میں ہو رہی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے
نہیں، وہ اصل میں غلط طریقے سے ہو رہی ہیں.
دیکھیے
بات یہ کہ لوگوں کو اشتعال دلانے کے نتیجے میں کبھی قوموں کے تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے، وہ سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے ہوتے ہیں. یہ تینوں چیزیں جو ہیں میرے نزدیک یہ ہے جو جس کے معاملے میں یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا، یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. یعنی پہلی چیز کیا ہے، آپ کو ہر حال میں نان وائلنس کی بنیاد پر، عدم تشدد کی بنیاد پر سیاسی جدوجہد کرنی ہے، اس کو کبھی مذہبی رنگ نہیں دینا. سیاسی جدوجہد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی ایک قیادت ہو، جس کے یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ یہ جو ہمارے مسلمان تھے سارے کے سارے، یہ بھی کوئی 15 قیادتوں کے تحت جمع ہوتے، یا قائد اعظم کی قیادت کے بجائے، قائد اعظم کی قیادت کے بجائے کوئی 8-10 لوگوں کی تحریک حریت پاکستان بنائی گئی ہوتی، کبھی امکان ہی نہیں تھا اس بات کا. دو ہی طریقے ہوتے ہیں، آپ صورتحال کو تسلیم کر لیں، یعنی ایک الحاق ہو گیا، آپ تسلیم کر لیا، ادھر والوں نے کر لیا، ادھر والوں نے کر لیا، حل یہی ہے، اس کے سوا کوئی تسلیم کر لیں اور پھر اپنی ترقی کی طرف توجہ دیں، اپنے حقوق جو آپ کو ایک ملک کے اندر ملتے ہیں ان کی طرف توجہ دیں، اپنی تعلیم تربیت کی طرف توجہ دیں،
یا تو
اپنی
یہ
قوم، یا یہ راستہ اختیار کریں. اور اگر آپ یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، آپ حق خود ارادی چاہتے ہیں، تو صرف اس اصول پر کھڑے ہوں کہ ہماری سیاسی جدوجہد ہوگی، پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے ہم اپنا مطالبہ پیش کریں گے، استصواب کے سوا کوئی اور حل قبول نہیں کریں گے، اور ساری دنیا سے یہی کہیں گے کہ وہ ہمارا یہ حق ہم کو دلوائے. اس کے سوا جو راستہ آپ اختیار کریں گے وہ بالکل تباہی کا راستہ.
آخری کوشچن میں آپ سے کرتا ہوں کہ پرامن سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں کیا، یعنی اتنی زیادہ جو جدوجہد ہوئی، اتنی قربانیاں ہوئیں، اس کے نتیجے میں جو عالمی ضمیر بیدار نہیں ہوا، انڈیا ٹس سے مس نہیں ہوا، تو پرامن سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اوپر، انڈیا کے اس میں دانشوروں پر کوئی،
وہ کبھی کی نہیں گئی. سادہ اصول یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو یہ حق ہے، یعنی میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر الحاق بالکل ٹھیک کشمیریوں سے پوچھ کر ہو گیا تھا، تب بھی ان کا حق ہے کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد یہ کہیں
کہ
ہم الگ ہونا چاہتے ہیں. اس اصول کو مان لیں، تسلیم کر لیں. اسکاٹ لینڈ کا الحاق نہیں ہوا تھا، یعنی وہ کوئی ناجائز معاملہ تھا، قانونی معاملے بھی اگر ہو گئے ہیں تو اس اصول کو مانا جائے. جب آپ اصول اور پرنسپل کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر تباہی و بربادی ہوتی ہے. تو اس لیے جدوجہد کامیاب اس وقت ہوگی کہ ہم لوگ، یعنی ہم لوگوں سے میری مراد یہ کہ پاکستان بھی، دوسرے مسلمان ملک بھی، دنیا میں بھی جن لوگوں کے ہاں ضمیر زندہ ہے، وہ اسی پرنسپل کے اوپر اس موضوع پر گفتگو کریں. ہماری ساری سفارتی جدوجہد یہی ہونی چاہیے. جب ہم اس اصول سے ہٹ کے کوئی حل خود پیش کرنا شروع کر دیں گے، جیسے کہ ہم نے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور کشمیریوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ نان وائلنس کی بنیاد پر، دیکھیے مہاتما گاندھی کا اصل کمال یہی تھا، انہوں نے ہندوستان میں سیاسی جدوجہد کو نان وائلنس کے راستے پر ڈال دیا، نان وائلنس کی بنیاد پر. اور جو لوگ اس طریقے کی کوئی جدوجہد کرتے ہیں جس میں وائلنس کا عنصر ہوتا ہے، یا وائلنس کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو ہمیں گلیمرائز نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک،
ان کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے. اور مذاکرات کی بنیاد، یعنی یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے کہ آئیے مل کے کشمیر کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے آئیے مل کے طے کرتے ہیں کہ کشمیر میں استصواب کیسے ہوگا. یعنی اس بنیادی اصول ہی کے اوپر آپ کا سارا اسٹریس رہنا چاہیے، اسی پر کشمیری قوم کو متحد ہونا چاہیے، اور ان کو اپنی سیاسی لیڈرشپ پیدا کرنی چاہیے، وہ فیصلہ کریں اس بات کا. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ وہی بات ہے بالکل کہ بہت تقریریں ہو رہی ہوں گی مذہبی لوگوں میں اتحاد ہونا چاہیے، لیکن الگ الگ قیادتیں، آپ ان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پہلا کام تو لیڈرشپ کو یہ کرنا چاہیے کہ کسی ایک شخص کے پیچھے اکٹھے ہو جائے. یہ قائد اعظم تھے جن کی قیادت کی وجہ سے آپ اختلاف کریں، ان سے اتفاق کریں، آپ پاکستان کو ایک الگ ملک بنانے میں کامیاب ہو گئے. یہی صورتحال وہاں ہوگی. استصواب کا اصول، حق کے خود ارادی کی بنیاد پر جدوجہد، عالمی سطح پر ایک قیادت کے تحت اپنا موقف پیش کرنا.
ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے کشمیر کے المیہ سے متعلق آج گفتگو کی، یہی کچھ آپ کے سامنے رکھ سکے اس مختصر سے وقت میں. کوئی اور سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ ہمارے اس ای میل ایڈریس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ih@duniatv.tv. آپ کے ان سوالات کو اگلی کسی نشست میں جب ہم جاوید صاحب سے متفرق سوالات پوچھتے ہیں اس میں ضرور ٹیک اپ کر لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.